بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، تو ملاحظہ فرمائیے پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ آج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ہم شہری کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران اور تاجکستان نے تعاون کے 9 دستاویزوں پر دستخط کیے۔ شام میں ایک خودکش حملے میں احرار و شام دہشت گرد گروہ کے 10 سرغنہ ہلاک۔ ہند افغانستان اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی وزیر خارجہ کابل پہنچی۔ اخبار ہم شہری نے اپنی سرخی امریکی وزیر خارجہ کا دورہ بغداد کے ذیل میں لکھا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بدھ کو مشرق وسطی کے اپنے دورے کے ایک حصے میں بغداد پہنچے۔ امریکی وزیر خارجہ کے اس دورے کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور رویٹرز نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ جان کیری کے اس دورے کا مقصد عراق کے نئے وزیر اعظم حیدر العبادی سے ملاقات کرنا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ عراق کا دورہ مکمل کرنے کے بعد بدھ اور جمعرات کو جدہ میں خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ واضح رہے کہ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ جان کیری کے مشرق وسطی کے ملکوں کے دورے کا مقصد دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف ایک سیاسی، مالی اور فوجی اتحاد قائم کرنا ہے۔ روزنامہ ہم شہری کے مقالے کا عنوان ہے آئندہ شنگھائی اجلاس کی حساسیت، ملاحظہ فرمائیے اس کے اہم اقتباسات۔
چین، روس اور وسطی ایشیا کے کچھ دیگر ممالک نے سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سامنے آنے والے حالات اور اسی طرح افغانستان پر قبضے کے بعد آپس میں ایک طرح کا دفاعی اور سیکیورٹی سمجھوتا کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا۔ اس کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم معرض وجود میں آئی۔ ابتدا میں تو یہ تنظیم زیادہ تر معاشی یا کسی حد تک سیاسی پہلو کی حامل تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس میں سیکیورٹی کے امور، مشترکہ فوجی مشقوں اور اسی طرح تنظیم کی توسیع جیسی باتوں پر بھی غور ہونے لگا۔ چنانچہ اس وقت اس میں بنیادی ارکان کے علاوہ ایران، پاکستان اور افغانستان جیسے مشاہد رکن بھی شامل ہو چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کوشش ہے کہ مشاہد اراکین کی آمد سے یہ ظاہر کرے کہ اس کا اثر رسوخ اصل اراکین سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسری جانب یہ تنظیم مغرب کو زیادہ حساس نہیں بنانا چاہتی اور یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ چین اور روس کچھ خاص ممالک کو رکنیت عطا کر کے اسے یورپ اور امریکہ کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران اور کچھ دیگر ممالک کو اس تنظیم کی دائمی رکنیت دینے کی مخالفت کی جا رہی تھی، لیکن حال ہی میں یوکرین کے واقعات اور مشرق وسطی کی صورتحال کے مد نظر ایسا لگتا ہے کہ چین اور روس شنگھائی تعاون تنظیم میں مستقل ارکان کی تعداد بڑھانے کے سلسلے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک شنگھائی تعاون تنظیم نے امریکہ اور مغرب کی پابندیوں کے سلسلے میں دفاعی پالیسی اختیار کی ہے، لیکن اب وہ زیادہ ٹھوس اور مضبوط موقف اختیار کرنا چاہتی ہے۔ بنا بنی اس بات کا امکان ہے کہ نئی کرنسی یا تعاون کے نئے طریقوں یا پھر پابندیوں کے جواب جیسے اقدامات کو تنظیم کے آئندہ اجلاس میں مد نظر رکھا جائے۔ اس وقت امریکہ اور یورپ متعدد وجوہات کی بنا پر دیگر علاقوں پر ماضی کی طرح اپنے موقف مسلط نہیں کر سکتے۔ یہی سبب ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے، اور اگر یہ نظریہ عملی جامہ پہن لیتا ہے تو شنگھائی تعاون تنظیم نہ صرف ایشیا بلکہ عالمی سطح پر ایک اہم اور فیصلہ کن تنظیم میں تبدیل ہو جائے گی۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محمد احمد جعفری جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کا جائزہ. جی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں. واشنگٹن فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹ کے سبب نوکری گنوانے والے پروفیسر کی بحالی کا مطالبہ. جرمنی کے کیمیکل پلانٹ میں زبردست دھماکہ. غزہ میں صہیونی جارحیت کے بری طرح ناکام ہونے کا اعتراف. صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا غزہ پر حملے سے حماس سیاسی اور سفارتی طور پر مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ناظرین روزنامہ انقلاب نے 11 ستمبر جس کی سزا ملی ہزاروں مسلمانوں کو کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں 13 سال پہلے آج ہی کے دن امریکہ میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ پیش آیا جس کو دنیا 9/11 کے نام سے یاد کرتی ہے. ویسے ہمارے حساب سے اس دن کو 11/9 کہا جانا چاہیے کیونکہ ہم لوگ تاریخ پہلے لکھتے ہیں اور مہینہ بعد میں, لیکن امریکن قوم مہینہ پہلے لکھتی ہے اور تاریخ بعد میں. تو اسی مناسبت سے انہوں نے 9 مہینے کو پہلے اور 11ویں تاریخ کو بعد میں رکھا ہے. آج ہی کے دن امریکہ کے مختلف ہوائی اڈوں پر 4 جہازوں کو ایک منظم سازش کے تحت اغوا کیا گیا. ان میں سے 2 جہازوں نے نیو یارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مرکز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتوں کو زمیں بوس کیا. تیسرے نے امریکی محکمہ دفاع کی بلڈنگ پینٹاگن کے ایک حصے کو برباد کیا اور 4th جہاز جو وائٹ ہاؤس کو نشانہ بنانے جا رہا تھا راستے میں گرا دیا گیا. دہشت گردی کے اس عظیم المثال واقعے نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا. 9/11 کے حملوں کا ذمہ دار افغانستان میں بیٹھے اسامہ بن لادن کے ٹولے پر عائد کیا گیا. گو کہ اس میں ملوث زیادہ تر حملہ آور امریکی شہری تھے, پھر بھی اس حملے کا انتقام افغانستان میں بیٹھے مسلم انتہا پسندوں سے لینے کا فیصلہ کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے نام پر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. دہشت گردوں کو ختم کرنے کے نام پر عام شہریوں کے خون کا دریا بہا دیا گیا اور پھر یہ سلسلہ افغانستان میں ہی ختم نہیں ہوا. عراق پر دوسرا بہانہ تھوپ کر حملہ کیا گیا. الغرض 3-4 ہزار امریکیوں کی جانوں کا انتقام لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے لیا گیا. سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف شروع کی جانے والی نام نہاد عالمی جنگ میں امریکہ اور ناٹو ممالک کا عرب کے شہنشاہوں نے کھل کر ساتھ دیا. پاکستان کے حکمرانوں نے امریکی فوجیوں کو ہر قسم کی سہولیات پہنچائیں. عراق پر حملہ ہوا تو قطر نے اپنے ملک کو امریکی افواج کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کرنے میں ایک پل کی تاخیر نہیں کی. سعودی عرب نے بھی اپنی سرزمین پر امریکی فوجیوں کو آرام گاہیں فراہم کیں. ادھر دوسری طرف امریکہ ہی میں ایک طبقہ ایسا تھا جو 9/11 کے واقعے کو صہیونی اور امریکی سازش تعبیر کر رہا تھا. امریکہ کا یہ طبقہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے میں صہیونیوں کی اموات نہ ہونے پر بھی سوال اٹھا رہا تھا. آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں کا. کشمیر میں سیلاب زدگان کو بچانے کی جنگی سطح پر کوشش. مغربی ایشیا کے بحران کے حل کے لیے ہندوستان نے کانفرنس طلب کی. پاکستان میں سیلاب سے 240 افراد لقمہ اجل, ہزاروں افراد متاثر. ناظرین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے نفرت کی سیاست کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے جس میں اداریہ کہتا ہے بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ مظفر نگر کی ایک ریلی میں نفرت انگیز تقریر کے ایک معاملے میں ان کے خلاف چارج شیٹ داخل دفتر کر دی گئی ہے. ایسے وقت میں جبکہ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں ضمنی انتخابات کی مہم نقطۂ انجام کی جانب گامزن ہے, بی جے پی کے صدر کے خلاف فرد جرم عائد کیا جانا سیاسی نقطۂ نظر سے خاصا ہنگامہ خیز معاملہ بن سکتا ہے. فرد جرم عائد ہونے کے بعد جس انداز میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفرت انگیزی پھیلانے کے اس معاملے کو سیاسی جماعتیں مزید ہوا دیں گی اور عین ممکن ہے کہ نفرت کی سیاست کو انتخاب کی جیت کے لیے مزید بڑھاوا ملے. ناظرین اداری آخر میں کہتا ہے بعد النظر میں اس پورے معاملے کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ نفرت کی سیاست کو بڑھاوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے جسے ملک کے فرقہ وارانہ سگالی کے لیے سم قاتل قرار نہ دینا بڑی ناانصافی ہوگی. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ اخوت و بھائی چارگی کے پیغام کو عام کیا جائے تاکہ یہ ملک امن و یکجہتی کا گہوارہ بن سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی قوم متحد اور منظم رہتے ہوئے ملک دشمن طاقتوں کو دندہ شکن جواب بھی دے سکے. آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا. دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سشما سوراج افغانستان کے دورے پر, دفاعی و سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا. ضرب عزب دتاخیل میں 35 دہشت گرد ہلاک، دمشق دھماکے میں جنگجو گروپ کے سربراہ سمیت 40 ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے کشمیریوں کے امتحان کی گھڑی اور ہم کے عنوان سے ڈاکٹر سید ظفر محمود کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کشمیر میں انسانوں کی جان کی تباہی ایسی ہی ہو رہی ہے کہ اب تک قرآن کریم میں گزشتہ زمانے کے قصے کے طور پر ہی پڑی ہے۔ جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں تب بھی کشمیر میں ہر منٹ درجنوں افراد جاں بھاگ ہو رہے ہوں گے۔ سری نگر میں 10-12 فٹ اونچے پانی پر ہر طرف لاشیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جنوب کشمیر میں پورے طور پر گاؤں صاف ہو گئے ہیں، جن میں شامل ہیں کاکا پورا، لیت پورا، آونتی پورا، گوری پورا اور سنگم وغیرہ۔ فوج نے اب تک 60 ناؤ لگا رکھی ہیں، جبکہ کم از کم 1000 ناؤ تعینات کی جانی چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ محمد۔ اور ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ معاشی لین دین کے لیے ایران اور روس کے درمیان 70 ارب یورو کا سمجھوتا۔ داعش شام میں 4 سال کے بحران اور مداخلت کا نتیجہ ہے بان کی مون۔ صنعاء میں ہنگامی حالات کا نفاذ۔ اخبار جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی 7000 فلسطینی قیدیوں کی بھوک ہڑتال اور جیلوں میں صہیونی فوجی الرٹ کے ذیل میں لکھا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی انجمن نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جیل میں ایک فلسطینی قیدی کی شہادت کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ فلسطینی قیدیوں نے صہیونی حکومت کی جیل میں 37 سالہ عبد السلام الجابری کی شہادت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بدھ سے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ جابری جولائی کے مہینے سے صہیونی حکومت کی جیل میں قید تھے اور منگل کے روز انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ فلسطینی قیدیوں کے امور کے سربراہ عیساق راقے نے کہا ہے کہ یہ فلسطینی گرفتاری کے وقت کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، بنا بری اس کی شہادت کی ذمہ داری مکمل طور پر صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے 11 ستمبر کے واقعے میں نیو یارک ٹاورز گرنے کے بارے میں کچھ سوال عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
گیارہ ستمبر کے واقعات نے دنیا کی حالیہ تاریخ کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس حملے کے بعد اس وقت کی نیو کنزرویٹو امریکی حکومت نے موقع غنیمت سمجھا اور اس دشمن کے خلاف جس کا نہ کوئی معینہ ٹھکانہ تھا، نہ کوئی واضح پہچان تھی اور نہ ہی طے شدہ جغرافیائی سرحدیں تھیں، اعلان جنگ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے شروع ہونے والے یہ حملے اپنی ماہیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتے تھے، اور 11 ستمبر کے واقعات کو 13 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ جنگ بدستور جاری ہے۔ اگرچہ 11 ستمبر کے واقعات کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، تاہم دنیا کے اکثر ماہرین نے اس حملے کے سلسلے میں امریکی حکومت کے دعووں کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ 2 طیاروں کے ٹکرانے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جڑواں اور فلک بوس عمارتیں منہدم ہو گئیں، اور اسی طرح ان کے قریب ہی واقع ایک 47 منزلہ عمارت بھی گر گئی۔ تاہم سین فرانسسکو کے ایک سول انجینئر رچرڈ گیج کا کہنا ہے کہ طیاروں میں موجود ایندھن کی مقدار کے پیش نظر یہ ممکن ہی نہیں کہ 110 منزلہ 2 ٹاور اور اسی طرح ان کے قریب واقع ایک 47 منزلہ عمارت زمین بوس ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح عمارتیں زمین بوس ہوئیں اور ان میں استعمال شدہ کنکریٹ اور لوہا پگھل گیا، وہ اتنی جلدی کسی بھی طرح کی آتش زدگی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ گیج کہتے ہیں کہ تیسری عمارت کا گرنا تو اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے، کیونکہ اس سے کوئی بھی ہوائی جہاز نہیں ٹکرایا تھا اور 47 منزلہ پوری عمارت صرف 6.5 سیکنڈ میں مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کی بنیادوں کو ہی اڑا دیا جائے۔ گیج کہتے ہیں کہ پورا واقعہ اس وقت اور بھی مشکوک ہو جاتا ہے جب عمارت کے ملبے کا کوئی ٹھوس ٹکڑا تحقیق کے لیے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف پگھلے ہوئے لوہے اور کنکریٹ کو ہی دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال 11 ستمبر کے واقعے کے بے شمار مشکوک پہلو ہیں اور اس وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے بہت سے پہلو واضح ہوتے جائیں گے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں منتحق کاظمی، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی منتحق کاظمی،
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بانی پاکستان کے 66ویں یوم وفات پر آج کے اخبارات نے اپنے اشاعت خصوصی شائع کیے ہیں، اور آپ کو آگاہی دیتے چلیں گے کہ ملک میں سیاسی اضطراب اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی دوبارہ سے زور پکڑ گیا ہے، جس کے باعث عوام ایک مرتبہ پھر سے بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں، اور مجلس وحدت المسلمین نے اسی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کل اپنا یوم احتجاج منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو یہاں آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر آج کے اپنے جائزے کا روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں سے۔ 18,000 بند توڑ کر جھنگ بچا لیا گیا، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، سیلاب ملتان کی طرف بڑھنے لگا۔ حکومت میٹرو منصوبے کی رقم سیلاب کی روک تھام پر لگا دیتی تو لوگ نہ ڈوبتے، عمران خان۔ آئین زندہ ہوتا تو مظلوموں کو اسلام آباد نہ آنا پڑتا، قادری۔ انقلاب کے بعد خاندانی جارہ داری جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، پیسہ حکمرانوں کے محلوں پر لگتا ہے، عوام ڈوبتے ہیں۔ ذکر کریں گے یہاں سلمان عابد کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان ہے حکومت کا سیاسی بحران۔ سلمان تحریر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے حامیوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ عمران خان اور طاہر القادری ان کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا سنگین بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے دھرنوں سے قبل حکومت اپنے آپ کو ایک مضبوط حکومت کے طور پر پیش کرتی تھی، یہ عجیب امتحان ہے کہ حکومت کو ایک بڑی اکثریت کے باوجود اقتدار کے 1.5 برس بعد ہی ایک بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم جس انداز سے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اسلام آباد میں بیٹھ کر روزانہ کی بنیادوں پر حکومت، اور خصوص وزیر اعظم اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سیاسی، اخلاقی اور قانونی حیثیت پر سیاسی تابڑ توڑ حملے کیے اور جاری ہیں، وہ واقعی حکومت کے مستقبل کی بقا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سلمان عابد اپنے تجزیے میں حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ وزیراعظم اور مسلم لیگ نواز کی ہمیشہ سے یہ خوبی رہی ہے کہ وہ اپنے لیے خود بھی مسائل پیدا کرنے کی خوب صلاحیت رکھتی ہے، اس کے بعض وزراء تو اس کھیل میں کافی خود کفیل ہیں، اس لیے وزیراعظم سیاسی بحران اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ لاہور سانحی کی وجہ سے مسلسل دباؤ کی سیاست کا شکار ہوں گے۔ وہ اس دباؤ سے کس حد تک اپنے آپ کو بچا سکیں گے خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کے سیاسی مخالفین اس دباؤ کی سیاست سے فائدہ اٹھا کر حکومت کو آسانی سے حکومت اب نہیں کرنے دیں گے۔ مزید شامل کرتے چلیں گے یہاں روزنامہ دنیا میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کو۔ ضرب عز، مزید 65 شدت پسند ہلاک، دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا صفایا کیا جائے گا، جنرل راحیل۔ 13 ستمبر یوم ملی یکجہتی منانے کا اعلان، جلد حالات بدلیں گے، عمران خان۔ آج قائد اعظم کا یوم وفات، سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، صدر وزیر اعظم کے پیغامات۔ شامل کریں گے ڈاکٹر رشید احمد خان کے تحریر کردہ تجزیے کو یہاں، جس کا عنوان ہے نیٹو، مشرق وسطی اور امریکہ۔ ناظرین، تجزیہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ مشرق وسطی میں امریکہ کی گزشتہ 70 برس کی پالیسی کو اگر مختصر انداز میں بیان کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، اور وہ ہے ناکامی۔ نیٹو کی حالیہ سربراہی کانفرنس کے اختتام پر داعش کے متعلق آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا ہے، کہ جس کے مطابق طاقت کے استعمال یعنی ایئر سٹرائک اور ڈرون حملوں پر ہی اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سنگین مسئلے کے سیاسی، معاشی اور مالی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ دوسری جانب عراق میں اس تمام سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ایک مخلوط حکومت کی تشکیل بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس حکمت عملی کی سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ امریکہ اس میں ایران کو کوئی اہم کردار نہیں دے رہا، حالانکہ ایران اپنے جغرافیائی محل وقوع، خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے قدیم ثقافت اور تجارتی روابط اور تہذیبی ورثے کی بنیاد پر مشرق وسطی اور خلیج فارس کی ایک اہم طاقت ہے، جسے ان علاقوں کے دفاع اور سلامتی کے امور سے الگ تھلگ نہیں رکھا جا سکتا۔ مشرق وسطی میں ایران کی شرکت کے بغیر کوئی علاقائی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس وقت داعش کی صورت میں جو خطرہ موجود ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ایران کا تعاون انتہائی ضروری ہے، اور ایران نے امریکہ کو اپنے تعاون کی پیشکش بھی کی ہے. تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران کی طرف سے مغربی ایشیا کی پیچیدہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایران نے امریکہ یا اس کے علاقائی حلیف ممالک کو تعاون کی پیشکش کی ہو. اس قسم کی پیشکش ایران القاعدہ کے خلاف بھی کر چکا ہے، اور امریکہ نے ایران کے مثبت اقدامات کا مناسب جواب نہیں دیا. دوسری جانب مشرق وسطی کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث امریکہ اب مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اس خطے کے بارے میں اپنی تنگ نظر پالیسی پر نظر ثانی کرے اور زمینی حقائق کو تسلیم کر کے ایران کو بھی علاقائی حکمت عملی میں شامل کرے. مزید احوال جانیں گے اسی کے ساتھ ہی روزنامہ اور صاف کی چند اہم سرخیوں کا. بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 450 سے تجاوز کر گئی. تحریک انصاف کے 5.5 مطالبات مان لیے، وزیراعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسحاق ڈار. ڈاک یارڈ پر حملہ، آپریشن سربیاس کا رد عمل ہے، نیوی کے سابق آفیسر شامل تھے، خواجہ آصف. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے روزنامہ و صاف میں شائع ایک میگزین رپورٹ کو، جس کی سرخی کے مطابق 9/11 کے بعد دنیا کا وجود خطرے میں. ناظرین، میگزین رپورٹ میں تحریر کیا گیا ہے کہ 9/11 کا رچایا جانے والا ڈرامہ اتنا بڑا ڈرامہ بن جائے گا کہ امریکہ خود چاہنے کے باوجود اس کو اختتام نہیں دے پائے گا. سچ تو یہ ہے کہ ڈرامہ اس قدر وسعت اختیار کر چکا ہے کہ نئی سے نئی صورت اختیار کر کے بے قابو ہو چکا ہے. یہ ڈرامہ پاکستان، افغانستان، عراق، شام اور دیگر چند ممالک بلکہ دنیا بھر کو شدید متاثر کر چکا ہے. 9/11 کا ڈرامہ بنیادی طور پر جنگی ڈرامہ تھا. اس جنگی ڈرامے کے ذریعے وسیع پیمانے پر دہشت گردی کے نام پر جنگ کا نعرہ تخلیق کیا گیا. اس ڈرامے کے سکرپٹ میں عراق اور افغانستان کو ابتدائی طور پر تباہ و برباد کر کے اپنے مفادات کو بڑھاوا دینا تھا. تاہم اس ڈرامے کا بنیادی مقصد پوری دنیا پر حاکمیت قائم کرنا تھا. خود امریکی تحقیقات سے یہ بات واضح ہے کہ 9/11 کا واقعہ محض ایک ڈرامہ ہی تھا، اور ایسا ڈرامہ تھا جو اب اپنے اختتام کو نہیں پہنچ رہا اور ہر گزرتے لمحوں کے ساتھ نئی صورت اختیار کر کے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. رپورٹ میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ یہ تصادم امریکہ کا خود کا تخلیق کردہ ہے. تاہم جب امریکہ نے افغانستان پر کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے. اس امریکی مطالبے نے پاکستانی حکومت کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اچھے روابط تھے. سچ تو یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ہی امریکہ نواز رہی ہے. خارجہ پالیسی میں یہ بہت بڑی خامی ہے جس کی وجہ سے ملک اندرونی طور پر کافی کمزور ہو گیا، اور ایک دہائی سے زائد عرصہ بیت گیا کہ امن و امان کی سنگین صورتحال سے دوچار ہے، جس میں عام لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں اور سماجی نظام بھی بیکار ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے مطالبات مانتے مانتے اس وقت وطن عزیز کو ہم نے ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا ہے. اب وقت ہے کہ ہم امریکہ سے جان چھڑوا لیں، اور سچ تو یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی شکل میں ہم نے امریکہ سے جان چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی بھی ہے. جی ناظرین، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جائزہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ.
بہت بہت شکریہ منتہا کاظمی. اور ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اخبارات کا جائزہ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.